कंफ्यूजन ना हो, अब वो छोड़ ही दें, 4:30 की मस्जिद भी हम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر. أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى من المؤمنين بأنفسهم، وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وكان الله عليما حكيما. آج شب عاشور ہے، اور چونکہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں آپ حضرات کئی ادا خانوں میں بھی جائیں گے، پوری رات گریہ اور ماتم کا سلسلہ رہے گا، اس لیے میرا پورا پورا پختہ ارادہ ہے کہ وقت کے اندر بات کو ختم کریں، اور اسی لیے میں نے آیتیں بھی مختصر کر دیں، اور براہ راست جہاں کل رات کے مجلس پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھانا ہے، مگر صرف ایک وضاحت کے ساتھ. ہمارے برادر محترم احسان بٹ صاحب نے ایک جملہ پرسوں عرض کیا تھا یا فرمایا تھا، عرض تو میں کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے کوئی مجلس پڑھنے سے اس لیے ہچکچاہٹ ظاہر کی کہ مجمع اس میں نہیں ہوتا یا کم ہوتا، یہ تو کبھی میرا مسئلہ رہا ہی نہیں کہ مجمع کم ہے کہ مجمع زیادہ. وہ غالباً میری بات نہ سمجھ سکے، اور وہ نہ سمجھ سکے تو آپ کو بھی غلط میسج کنوے ہوا. تو 11 اور 12 محرم کی مجلس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں آتے، اور وہ جو خاص ریکویسٹ کر رہے ہیں اس ریکویسٹ کی ضرورت بھی نہیں، جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو نہیں آنا ہے وہ نہ آئے. میں تو جو اپنا بیان ہے وہ اسی انداز سے کروں گا، اس کی کچھ اور وجوہات تھی جس کو بیان کرنے کا مقصد آپ کا وقت ضائع کرنا. لیکن بہت ہی مختصر یہ کہا جائے کہ ہم لوگ ایام عظام میں جب مجالس پڑھتے ہیں تو دنیا کے مختلف ادا خانوں میں 10-10 دن کا سلسلہ ہوتا، 1 سے 10، 11 سے 20، 21 سے 30، پھر پہلی سفر سے 10، وہ ذرا سا سسٹم ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ میں نے ان سے کہا تھا، لیکن خیر چھوڑیے اس بات کو. سورہ احزاب کی 1 اور 5 آیت کی تلاوت آج کی گئی، اور صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اعمال عاشورہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے سورہ احزاب کی تلاوت. اچھا، اب ہر سال دنیا میں جہاں بھی میں شب عاشور یا عاشور کے دن کی مجلس پڑھوں، یہ وضاحت کر دیتا ہوں یا اس جانب توجہ مبذول کراتا ہوں کہ عاشور کا دن جہاں آدمی کو سوائے رونے، گریا کرنے، ماتم کرنے کے کسی اور چیز کا دل ہی نہیں چاہتا، وہاں قرآن کریم کے اس سورے کی تلاوت کا خصوصی حکم ہے. اب چونکہ یہ سورہ ذرا طولانی سورہ، اور ایک سہولت یہ دی ہے کہ اگر یہ سورہ یاد نہ ہو تو کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہو، گرچہ یہ سہولت تیسرے مرحلے میں ہے. پہلے تو ہے کہ یہ سورہ پڑھو، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھو. آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر مشکل لگ رہا تب پھر یہ ہے کہ قل ھو اللہ کا سورہ پڑھ لو. اعمال عاشورہ کا ایک اہم عمل 4 رکعت نماز. اور ضمنی طور پہ یہ عرض کر دوں کہ آج کی رات شب عاشور کے بھی اعمال ہیں، وہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں سے ختم ہی ہو گئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اذا خانے میں ہو، انسان گھر میں جا کے بھی کرے لیکن آج کی رات کے اعمال بھی، لیکن آج کی رات کے جو اعمال ہیں اس میں نمازیں زیادہ ہیں. 100 رکعت نماز تک آج کی رات ہے، کیونکہ آج کی رات جب آقا حسین عباس علمدار کو بھیج کے عمر سعد سے 1 رات کی مہلت لی یا اس کو دی، تو وجہ یہ بتائی کہ زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں ہے جو میں نے نمازوں اور عبادت خدا کے بغیر گزاری ہو، تو 1 رات اس لیے مجھے چاہیے کہ اس رات کو بھی میں اللہ کی عبادت کروں اور مزید نمازیں پڑھوں. تو آج کی رات کے اعمال میں نمازیں زیادہ، لیکن آج کے بھی اعمال ہیں شب عاشور کے، اور پھر کل جب عاشور کے دن کے اعمال آتے ہیں اس میں 4 رکعت نماز عموماً عزا خانوں میں نہیں پڑھائی جاتی. وہی وجہ میں نے اس کی بتا دی کہ اس 4 رکعت نماز، اچھا اسلام میں کوئی سنت نماز 4 رکعت کی نہیں ہوتی. جب بھی لفظ 4 رکعت آئے گا خود بخود مطلب ہے 2 اور 2 کر کے 4. ایک کوئی نماز کسی کتاب میں لکھی ہے نماز عرابی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ صرف ایک جگہ پہ ایکسیپشن ہے، نماز عرابی وہ نماز ہے جو 4 رکعت ایک ساتھ ہے ون گو میں. لیکن مثلا آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں. تو ہر نماز جب سنت نماز کا تذکرہ ہوگا تو چاہے آپ سے کہا جائے 4 رکعت نماز ہے، چاہے کہا جائے 6 رکعت نماز ہے، آگے وضاحت ہو کہ نہ ہو، خود بخود اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 اور 2 اور 2 کی شکل میں پڑھی جائے گی. خیر اب یہ تو آج رات وقت نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ کل ہی کا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 1 رکعت کی سنت نماز ہے اسلام میں، جو آپ نماز شب کی آخری رکعت پڑھتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے سے 3 رکعت کی بھی سنت نماز ہے اسی نماز وتر کو چوائس، چاہے آپ نماز شفا کے ساتھ ملا کے 3 بنا دیں چاہے 2 اور 1. لیکن یہ میں کہیں اور چلا گیا. آج کی رات نماز شب تو کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ پورے لشکر حسینی نے آج کی رات نماز شب ادا کی، اور کل کی سہ پہر آقا حسین کی آخری وصیت زینب کبریٰ سے یہ تھی کہ یہ جو نماز شب تم پڑھتی رہو گی زندگی بھر، اس میں میرا تذکرہ کرنا. تو خیر یہ تو ذرا میں موضوع سے ہٹا لیکن واپس آ رہا ہوں. تو کل دن کے اعمال میں، کل دن کے اعمال میں زیارت عاشورہ ہے، درود ہے، لعن ہے، اور سجدے کی دعا ہے، دعائے القمہ ہے جو اصل میں دعائے صفوان ہے لیکن ٹیکنیکل الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، 7 مرتبہ انا للہ کا عمل ہے، تو 4 رکعت نماز بھی 2 اور 2 کر گئے. اب چونکہ یہ نماز ذرا طولانی ہے، اس اعتبار سے بہت سی جگہوں پہ یہ مشورہ دیا جاتا کہ آپ گھر میں یہ نماز پڑھیے اور پھر عزا خانے کے اجتماعی اعمال میں خالی وہ اعمال ہوں جن کا سرسری میں نے ذکر کیا. اب یہ جو 4 رکعت نماز ہے چاہے عزا خانوں میں پڑھی جائے اور چاہے گھر میں 2 2 کر کے، تو اس میں ہے کیا؟ 4 سوریں. پہلی رکعت میں سورہ کافرون، بہت واضح، کیونکہ سورہ کافرون کی آخری آیت بہت اہم، لکم دینکم ولی دین، اور وہ یہ ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا ایوند نہیں لگ سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو، وہی جو اطاعت کا موضوع شروع سے چل رہا تھا، اسلام کے ساتھ کسی اور نظام کو نہیں ملا سکتے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آنا ہے اسلام میں تو مکمل طور پہ آؤ، اور مکمل کی تشریح بھی آ گئی کہ انا صلاتی و نسکی و محیایا، پوری زندگی وہ اللہ کے لیے. تو سورہ کافرون کا پیغام ہے کہ عقیدے کے بارے میں نو کمپرومائز. اور یہ یاد دلانا ضروری، اور یہ بھی وضاحت کر دی جائے کہ کربلا کے مختلف مراحل میں اس قسم کے آفر آئے، کہ جہاں بات کسی سیٹلمنٹ کی تھی کہ بیچ کا راستہ نکالا جائے، لیکن حق اور باطل کے مسئلے میں اس کو قبول نہیں کیا گیا. میرا موضوع ایسا بن رہا ہے جو اس عشرے کی مجالس سے ہٹ گیا، اور چونکہ کل دوپہر سے پہر کی 4:30 بجے والی مجلس بھی مجھے کو اس عزا خانے میں پڑھنا ہے، جہاں مجمع بالکل مختلف ہوتا ہے، موضوع بھی مختلف، وہاں پہ تھوڑی اس کی وضاحت ہوگی. سورہ کافرون، دوسرا تو سورہ قل ھو اللہ ہے، توحید، حسین نے اپنے خون سے زمین کربلا پہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے نقش کر دیا کہ رہتی دنیا اور قیام قیامت تک اب کلمہ توحید کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. قل ھو اللہ توحید پروردگار کا اعلان. اور جب کبھی توحید پروردگار پہ کوئی حملہ ہوتا تو قل ھو اللہ کی ایک ایک آیت اس کا جواب بن جاتی. کہ آج کل ہمارے یہاں ہمارے ممبر تک سے یہ عقیدہ کہیں کہیں پھیلایا جا رہا ہے یا بیان کیا جا رہا کہ مولا متقیان اللہ, نظر آ جائے تو علی ہے, نظر نہ آئے تو اللہ, لم یلد ولم یولد کی آیت ہمیشہ یا تو حسنین کے علی کی اولاد ہونے کا انکار کر دیں, اور اگر ان کو اولاد مانتے ہیں تو سورہ قل ھو اللہ. اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. سورہ قل ھو اللہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایک ایسی مستحکم دلیل ہے. اسی لیے اعمال جب بھی ہوں گے سال میں قل ھو اللہ کی تلاوت ضرور. کربلا لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے حسین کی قربانی. اور وہ جو خواجہ معین الدین کی بہت مشہور رباعی ہے اس میں بھی اس کی جانب تذکرہ ہے, لیکن بات کو میں بہت زیادہ پھیلا گیا سورہ احزاب کی وجہ سے. اس کے بعد پھر جو تیسری رکعت, جو اصل میں دو رکعت نماز ختم ہو گئی کافرون اور توحید کے ساتھ, پھر دوسری دو رکعت شروع, اس کی پہلی رکعت میں سورہ احزاب اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون, کربلا نے پیغام یہ دیا کہ کفر اور اسلام میں, حق اور باطل میں مصالحت نہیں ہوتی. اور سورہ منافقون اس لیے ضروری تھا کہ کربلا نفاق کے چہرے سے اس نقاب کو نوش دینے کا نام تھا کہ جس کے بعد پھر کربلا والا کبھی منافقوں کے فریب یا دھوکے یا چیٹنگ میں نہیں آئے گا. تو منافق کی پہچان تو ہر جمعے کو سورہ منافقون کے ذریعے. مگر یہ جتنے بھی میسیجز ہیں اعمال عاشورہ کی نماز کے, اس میں سورہ احزاب ذرا سا موضوع سے ہٹ کے لگ رہا. میں نے پوری مجلس دو سال پہلے بھی 11 محرم کو سورہ احزاب پر ہی پڑھی, اور لاسٹ ایئر بھی کچھ اشارے تھے, لیکن آج بھی اشارہ ہی ہے. لیکن یہ وضاحت کر دی جائے کہ جو پورے عشرے کا ہمارا موضوع بن گیا اور وہ ہے اطاعت. سورہ احزاب میں اطاعت رسول کے حوالے سے سب سے زیادہ آیتیں, یعنی قرآن میں آیتیں بہت ہیں لیکن ایک سورہ میں ایک آیت, دو آیتیں. سورہ احزاب جگہ جگہ اطاعت رسول کا پیغام دے رہا. چنانچہ جس آیت کو آج میں نے تلاوت کیا, النبی اولا من المؤمنین بانفسہم, یہ اطاعت ہی تو ہے کہ نبی صاحبان ایمان پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا. اطاعت تو اسی کا نام ہے نا کہ آپ کا یہ مال میرا مال نہیں, رسول کا مال, جان میری جان نہیں ہے, رسول کی جان. حتیٰ جو آپ کے اپنے خاندانی معاملات, نبی کو زیادہ حق ہے تم پر. اطاعت میں وہی گڑبڑ ہوتی ہے جب آپ کہیں گے یا رسول اللہ نماز تو ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے, شادی آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیوں کریں. اتنی بدتمیزی سے کوئی نہ کہے لیکن ذہن میں تو یہی خیال آئے گا نا, یا رسول اللہ حج کے لیے مکہ تو ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے چلے جائیں. اپنے اور اپنی اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے کس ملک میں آنا جائز ہے اور کس میں ملک میں آنا حرام ہے, یہ ہم آپ سے کیوں لیں, یہ تو ہم اپنے حالات دیکھ کے خود فیصلہ کریں گے. یا رسول اللہ نجاست طہارت کے مسئلے آپ نے بتائے وہ تو آپ سے سیکھیں گے, لیکن اپنے بچوں کو کس اسکول اور کالج میں کیا تعلیم دلوائی جائے یہ ڈیسیشن تو اپنے حالات اور اپنے زمانے کو دیکھ کے ہم لیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ بھی اس کی جانب اشارہ کرتا کہ رسول اللہ نے اس میں یہ کہا کہ جی میری ہر بات نہ مانا کرو, جب میں امور آخرت اور دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو مان لیا کرو, دنیا کے بارے میں تو ججمنٹ تمہیں خود کرنا. وہ جو ایک پورے شہر مدینہ کو بقول صحیح بخاری کے پیغمبر نے گویا فاقے میں مبتلا کر دیا, وہ کھجوروں والا واقعہ کہ مدینے والے, اب وہ کھجوروں میں میل اور فیمیل ہوتی ہے جس کو ملایا جاتا ہے تو پھر کھجوریں پیدا ہوتی. مکہ جو ہے وہ تجارت کا شہر زراعت کا نہیں, مدینہ زراعت کا شہر. پیغمبر آئے کا یہ کیا کر رہے, نہیں کیا لوگوں نے, نتیجہ یہ ہوا کہ کھجوریں پیدا نہیں, نتیجہ یہ نکلا کہ فاقے ہونے لگے. پیغمبر نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا, تو پیغمبر نے کہا میرا ہر مشورہ کوئی تھوڑی ماننے والا ہوتا ہے، امور دنیا میں تو میں تم جیسا ہوں، اپنے تجربے اور اپنی معلومات پہ فیصلہ کیا کرو، ہاں آخرت کی باتیں مجھ سے لیا کرو، لیکن ہمارے یہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں سے مطلب قرآن میں ہر بات رسول کی لینا، چاہے آپ کو اپنے بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہو، اپنی بیٹیوں کی شادی کا فیصلہ کرنا ہو، اپنی سٹیزن شپ کا فیصلہ کرنا ہو، اپنے جاب کا فیصلہ کرنا ہو، کون سا جاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پہلے رسول سے پوچھے، جب رسول آپ کو ایک چوائس دے دے یہاں یہ اور یہ اور یہ جائز ہے، پھر اپنے حالات میں ان میں سے کوئی ایک آپشن کو اختیار کرے۔ تو اب یہ اس پورے مسئلے کی بنیاد کیا بنے گی؟ یہ آیت النبی اولی من المؤمنین بانفسہ، نبی تم پر تمہاری ذات سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ جب یہ تصور، اچھا مجھے رکنا پڑے گا اس لیے کہ میں کافی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، اور وجہ جو مومنین ابھی آ رہے ہیں جبکہ ادھر کچھ جگہ خالی ہیں، جو میرا طریقہ میں بیان نہیں روکوں گا، آپ حضرات کی مرضی پہ چھوڑ دوں گا کہ جہاں جہاں آپ جگہ دیکھیں تھوڑا سمٹ کے آنے والوں کو جگہ دیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں رک کے مجمع کو باقاعدہ موو کراؤں۔ تو النبی اولی من المؤمنین بانفسہ، اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ غدیر قم کا اعلان ولایت حیدر کرار جب ہوا تو پہلے اسی آیت کی پیغمبر نے تلاوت کی اور یہ سوال کیا کہ کیا میں تم پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اطاعت اسی وقت آئے گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا حق مجھ پر مجھ سے زیادہ، میرا دل کچھ چاہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، چونکہ اس کا حق زیادہ اس لیے اس کی بات مانی جائے گی، اپنی بات نہیں چلے گی۔ یہ سورہ احزاب کی پانچویں آیت، پانچویں آیت کو میں اس طرح کہہ دوں پہلے پیج کی آیت، مگر اس سے پہلے جو پہلی آیت تھی یا ایھا النبی، اب خود رسول سے خطاب ہو رہا، اتق اللہ، تقوی اختیار کرو، یا اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین، خبردار نہ کبھی کسی کافر کی اطاعت کرنا، نہ والمنافقین، نہ کسی منافق کی اطاعت کرنا۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت میں جو دو پہلو، یہ اعمال عاشورہ کی نماز کی پہلی اور آخری رکعت، پہلی رکعت شروع ہوتی ہے سورہ کافرون سے، آخری رکعت مکمل ہوتی ہے سورہ منافقون پر، لیکن ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ آیت، وہ آیت جو میں نے دوسری مجلس میں تلاوت کی تھی، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ، خبردار چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت، تمہیں اپنے معاملات میں کوئی اختیار نہیں، سارا اختیار اللہ کے رسول کا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت، اور جو سب سے زیادہ اہم پیغام ہے اطاعت رسول کا، یہ آیت اطاعت رسول ہے نا، وما کان لمؤمن، مومن کو حق نہیں، ولا مؤمنت، اور مومنہ کو بھی حق نہیں، اذا قضى الله ورسوله، جب رسول کوئی فیصلہ کر دے، ان یکون لهم الخيار، تو پھر وہ اپنا اختیار یا آپشن استعمال کرے۔ اور کن معاملات میں؟ وہی جو میں نے ابھی شروع میں تفصیل بتا دی، فی امرہم، تمہارے پرسنل میٹرز میں، وہاں بھی رسول اختیار نہیں ہے۔ بس ترجمہ کر رہا ہوں، وضاحت آ چکی ہے دوسری مجلس میں، یہ آیت کس سورہ کی ہے؟ سورہ احزاب کی۔ کل اگر آپ کسی ایسے عزا خانے میں اعمال عاشورہ کریں جہاں سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہو تو آپ سنیں گے، گھر میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھیں اور سورہ احزاب کی تلاوت کریں تو یہ آیت آپ کی آنکھوں کے سامنے آئی، اور اطاعت رسول کی سب سے مکمل آیت، وہ بھی سورہ احزاب میں مکمل ترین آیت، اور اطاعت رسول کا کی لوجک یا ریزن کہ بھائی کیوں اطاعت رسول کرے، اس حوالے سے بھی اہم ترین آیت اسی سورہ احزاب میں۔ یہ دو باتیں جو جملے میں نے کہے، جلدی جلدی اس سے آگے بڑھوں، مجلس کا وقت تو آج بھاگا جا رہا ہے، تو میں نے ابھی ایک جملہ کہا، اطاعت رسول قرآن کریم کا پسندیدہ موضوع، لیکن سب سے زیادہ آیتیں کسی ایک سورے میں اگر جمع ہو وہ سورہ احزاب جو کل آپ کو پڑھنا، اور جتنی آیتیں ان میں اہم ترین آیت وہ وہی آیت ہے جو ابھی میں رکا جہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا، نہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ اطاعت رسول کی مکمل آیت ہے۔ کہ ترجمہ یہ، اللہ اور فرشتے تو درود بھیجتے ہیں، تم خالی درود نہیں بھیجو گے، وسلم و تسلیمہ، تمہیں ان کے حکم کے آگے سر بھی جھکانا۔ اب نعوذ باللہ، اللہ کے لیے تو یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے وہ ان پہ درود بھیجتا ہے, لیکن اللہ تو رسول کی اطاعت نہیں کرے گا نا, فرشتے مکلف نہیں ہیں. لیکن جب ہماری اور آپ کی بات آئی تو ہم سے وہ ڈیمانڈ نہیں کی گئی جو اللہ اور ملائکہ کی خاصیت ہے کہ درود بھیجتے ہیں. ہم سے کہا گیا خالی درود سے کام نہیں چلے گا, اطاعت بھی کرنا. تو کتنی مشہور آیت, کتنی مکمل آیت ہر مومن کو معلوم, یہ سورہ احزاب. اور پھر اس کے اندر ایک آخری بات, باتیں بہت ساری, اور سورہ احزاب کے حوالے سے کچھ باتیں میں کل دوپہر کی مجلس میں بالکل اپنے ان موضوعات سے ہٹ کے کروں گا تاکہ جو لوگ اس مجلس میں کل نہ آ سکیں تو ان کو موضوع میں کوئی کمی کا احساس نہ ہو. اور ایک سوال جس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, لیکن چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن صرف ایک جملے میں جواب, کہ آخر میں گھوم پھر کے یہ بات آتی ہے تو ہم اطاعت کیوں کریں, ہم اطاعت کیوں کریں. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے دو مرتبہ ایک جملہ کہا جس کی وضاحت میں کوئسچن آنسر میں شروع میں مختصر کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ایسی اطاعت جو ہم سے مانگی جا رہی وہ صرف معصوم کی ہوتی, حتیٰ مرجے کی بھی ایسی اطاعت نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کو جملہ سمجھ میں نہیں آیا, کچھ کو جملہ تھوڑا سا کھلا, مجھے پہلے سے معلوم تھا, لیکن اس کی وضاحت بعد میں اپنے وقت پر ہوگی. آج تو 20 منٹ گزر گئے مجلس میں تو جلدی سے بات مکمل کروں. تو آخر کیوں اطاعت کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم اور ان کے یہاں غلطی کا امکان نہیں. ان کی عصمت و طہارت بتانے والی جو سب سے اہم آیت ہے وہ بھی سورہ احزاب میں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا, سورہ احزاب کی آیت. یہ فضیلت اہل بیت پہ بیان کر رہی کہ میدان کربلا میں لشکر یزید خیال بھی کر رہے ہو کس کے خلاف آئے, اور یہ اطاعت کا ریزن بھی بتا رہی کہ آخر ان اہل بیت کی اطاعت کیوں کریں, کسی اور کی کیوں نہ کریں. کہا اس لیے کہ یہ پاک و پاکیزہ, یا کوئی غلطی نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی خطا نہیں, کوئی اشتباہ نہیں ہے, ان کا ہر عمل درست ہوگا جب اتنا یقین و بھروسہ ہو. جیسے چھوٹے بچے کو اگر اپنی ماں پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے جیسا ماں اس کو کہتی ہے ویسا وہ عمل کرتا. بہت چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, وہ ماں سے تھپڑ کھا کے بھی ماں کی گود میں آتا ہے انڈیا اور پاکستان میں. یہاں خبردار, یہ محاورتن بھی یہ جملہ استعمال نہ کیجیے گا, لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں, وہ جو میں نے کہا ٹرسٹ یو, یہ تطہیرہ نے بہت اہم پیغام دیا. اور اب اس کے بعد, اب آئیے آج کا موضوع, اب آئیے آج کا موضوع, اس کے بعد سورہ احزاب میں کچھ ایسی باتیں آ گئیں جو عاشورے کے حوالے سے تو بالکل غیر مناسب لگ رہی. پیغمبر کی حدیث بھی ہے اور بہت مشہور عربی محاورہ بھی ہے کہ ہر بات کہنے کا ایک موقع اور محل ہوتا. اب اس کی میں کچھ مثالیں دیتا کہ کسی کی ماں کی میت پڑی ہے اور اس کے یہاں مثلا پچھلے ہفتے بچے کی ولادت ہوئی تو آپ اس موقع پر اس کو مبارکباد نہیں دیں گے. تو موقع محل ہے ہر چیز کا. ایک عاشورے کے دن سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہے, قرآن میں اور بھی کئی سورے, اور جب سورہ احزاب پڑھوایا جا رہا ہے تو سورہ احزاب کا وہ حصہ آ گیا جو میرے کل کے موضوع سے ملے گا, جا کے مل رہا ہے بلکہ بس یہیں سے, اور وہ یہ کہ اب آپ چلیں اہل بیت کے فضائل کی آیتیں آپ سن رہے ہیں. سورہ احزاب پیغمبر کی اطاعت مطلقہ آپ کو کرنا ہے, سن رہے ہیں. ایک بہت اہم سورہ احزاب کا پیغام ہے مومن اور منافق کا فرق, وہ آپ سن رہے ہیں. پھر آیت آ گئی, اے نبی اپنی عورتوں سے, اپنی امت کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اس طرح سے اسکارف پہنیں اور اس طرح سے اوڑھنی اپنے سینے پہ ڈالیں, اور دیکھو وہ صرف اپنے باپ کے اور چچا کے اور ماموں کے سامنے آئیں, اور جو بھائی اور بہن کی اولادیں. عاشورے کا دن جہاد کربلا اپنے عروج پہ پہنچا ہوا, حملہ اولا کا جو وقت ہے وہ سورہ احزاب کی تلاوت کا وقت ہے. پیغام صحیح ہوگا, واجبات کا ہوگا, لیکن اس موقع پر, لیکن خاص اس موقع پہ یہ آیتیں تلاوت کروائی جا رہی, اور خالی ان آیتوں کی تلاوت نہیں کروائی جا رہی, اس کے ساتھ ایک اہم پیغام بھی دیا جا رہا ہے اسی سے متعلق. اہل بیت کون ہے؟ تطہیرہ, پاک و پاکیزہ. اور اب قرآن کہہ رہا وہ پاک و پاکیزہ ہیں, تبھی وہ جو واقعہ دو دن تین دن پہلے میں نے پڑھا غلام کا ہاتھ کاٹا, اور ایسے واقعات آپ علماء سے بہت سنتے ہیں. عورت آ کے کہتی ہے مجھے سنسار کر دیجئے, میں نے وہ والا گناہ کیا. اور بھی بہت سارے مجرم خود آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان سزاؤں کے لیے جو آج کی دنیا کے اعتبار سے تو خلاف ہے انسانیت, اور صاحبان ایمان کے اعتبار سے بھی ہیں تو بڑی سخت سزا, خود پیش کرتے ہیں. لیکن ان میں سے اکثر کی زبان پہ ایک جملہ آتا تھا, جب یہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ مولا ہمیں سزا دیجیے. غلام نے کہا میرا ہاتھ کاٹ دیجیے, لیکن وہ خاتون نے تو نہیں کہا فتح ہرنی, مولا مجھے پاک کر دیجیے گناہ کر کے جو میں جس نجاست میں مبتلا ہو گئی. یہ دنیا کے کسی پانی سے دور ہونے والی نجاست نہیں ہے. فتح ہرنی, مجھے پاک کر دیجیے, لفظ طہارت استعمال کرتے ہیں. تب اس کے اندر ایک تو سزاؤں کا پوری فلسفی آ گئی. سزائیں اللہ اپنے غصے اور انتقام کے لیے نہیں دے رہا ہے, پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے. اور پیغام بھی آ گئے کہ پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے آپ جائیں گے اسی کے پاس جو خود پاک و پاکیزہ, جو خود نجس ہو, جو خود خبیث ہو, جس کی ولادت بھی پاک نہ ہو, جس کی باقی زندگی بھی پاک نہ ہو, اس کے پاس کوئی تھوڑی جائیں گے کہ ہمیں پاک کر دیجیے. تو وہ اہل بیت کے پاس آ کے جملہ کہہ رہے ہیں اب اسی سورہ احزاب میں. پہلے تو ایک لفظ آ گیا کہ اہل بیت تو ہیں تطہیرہ, یہ آیت سورہ احزاب کی ہے. ہم اور آپ کیسے پاک ہوں؟ اہل بیت جیسی طہارت تو ہم کو نہیں مل سکتی ہے, لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہماری طہارت کیسے ہو؟ قرآن کریم نے ایک عجیب مثال دی. مثال کیا دی؟ ایک حکم دیا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. کہا یہ عمل اطہر, دیکھیں طہارت طاہر, اطہر تطہیر, متحر متحر, یہ سب ایک ہی لفظ ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اطہر سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے زیادہ پاک, سب سے زیادہ طہارت والا عمل. ذالکم اطہر, قرآن سورہ احزاب. ابھی آپ جا کے گھر جا کے یا راستے میں یہ عزاخانے کے باہر ہی دیکھ لیجئے گا آیت. کہا کہ یہ عمل تمہارے دلوں کو اور ان کے دلوں کو انتہا سے زیادہ پاک کرے گا. اثر سپرلیٹیو, سب سے زیادہ پیور کرنے والا عمل. اب یہ ہے ہمارے اور آپ کی جہاں تک کیپیسٹی. اہل بیت کی تطہیر تو الگ ہے, لیکن ہماری تطہیر وہاں تک نہیں. تو جو ہمارے لیے ہائیسٹ لیول طہارت کا ہے, اطہر سپرلیٹیو ڈگری ہے, سب سے زیادہ پاک, وہ کیا چیز سے ہوتی؟ وہ آیت بھی سن لیجیے. ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی کہ نبی اولا, اس آیت کا اگلا ٹکڑا کیا ہے اسی آیت میں, النبی اولا من المومنین بی انفسہم وازواجہ امہاتہم, اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں. ابھی قرآن نے کہا تمہاری مائیں, مائیں, ماں, ماں, ماں کا رشتہ. اور پھر کیا کہا, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں ان سے کوئی چیز مانگنا پڑے, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب, خبردار بغیر حجاب کے نہ مانگنا, حجاب کے پیچھے سے ان سے بات کرنا, گفتگو, بات چیت, جو چیز مانگی جا رہی ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے. جیسے یہاں المہندی میں میں دیکھتا ہوں کہ خواتین کو اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے انتظامیہ سے, حجاب کے پیچھے سے آواز آتی ہے, پردے کے پیچھے سے. یہ قرآن بتا رہا ہے پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا من ورائے حجاب, حجاب کے پیچھے سے. کون پیغمبر کی بیویاں؟ جنہیں خود قرآن نے ابھی ماں بنایا, ماں جیسا مقدس رشتہ. آخری زمانے کی ایک پہچان یہ کہ بے حیائی پھیلانے کے لیے مقدس رشتوں کو تباہ کیا جائے گا. لیکن وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ شب عاشور وہ الفاظ بھی زبان پہ لانا اچھا نہیں لگ رہا, گھر کے کوئی قباحت بھی نہیں. اس اعتبار سے کہ ان دشمنان اہل بیت کے بارے میں, حتیٰ معصومین نے جب زبان کھولی, حتیٰ خود آقا حسین کا جو خطبہ ہے اس میں ان کی ماؤں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئیں, لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس وقت, اور پھر وقت بھی نہیں. قرآن نے ماں بنائے اور ماں بنا کے کہا, لیکن ماں بھی اگر ہے اور حقیقی ماں نہیں, چاہے رتبے کے اعتبار سے ماں ہو چاہے کسی اور وجہ سے, حجاب ضروری, پھر خالی یعنی کا ضرور ہے. ذالکم اطہرو, یہ حجاب وہ عمل ہے جس سے تمہارے دل بھی طہارت کی اعلیٰ ترین منزل پہ جائیں گے اور ان کے دل بھی. حجاب, ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اور آپ حجاب کو بیچ سے اٹھا دینے کے لیے رشتے بنا لیتے ہیں, بھائی وہ تو ہماری بہن, بھائی وہ تو ہمارا بھائی, اور اگر کوئی بزرگ خواتین ہے جی وہ تو ہمارے بیٹے کی مانند ہے, اور کبھی کہ نہیں وہ تو ہمارا بیٹا ہی ہے. ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے رشتے, اچھا سورہ احزاب کی تیسری آیت میں یہی خبردار, جو تمہارے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کو صحیح حقیقی رشتہ نہ سمجھنا. وقت نہیں ہے میرے پاس ترجمہ کرنے کا, آج کی مجلس کا موضوع بس ابھی شروع ہوا اور وقت ختم ہو رہا ہے بہت جلدی سے. بات خلاصہ یہ کہ قرآن کہتا دلوں کی پاکیزگی, پاکیزگی کون سا لفظ ہے جو اہل بیت کے لیے اسی سورے میں ابھی استعمال ہوا, وہی لفظ تطہیر, یہی لفظ اطہر. کہا ان کی تطہیر ہوئی ہے تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن اطہر جو لاسٹ ڈگری طہارت کی ہے غیر معصوم حاصل کر سکتا, وہ اس وقت ہے کہ جب حجاب کا خیال کرو. یہ ہے اس جملے کا دوسرا حصہ. کل ایک جملہ میں نے عرض کیا ایک ترتیب ملاتے ہوئے کہ اطاعت کے لیے محبت چاہیے, اور محبت آ جانے کے بعد مرتے دم تک باقی نہیں رہتی ہے, وہ کم بھی ہو سکتی ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے. آج کل تو بہت سارے علماء وہ نام بھی پڑھتے ہیں جو جنگ صفین تک میں میرے مولا کے ساتھ تھے اور محب تھے, کربلا میں لشکر یزید کو جوائن کر لی, محبت آ کے چلی گئی. تو محبت پرانی ساری مجالس کو نہیں دہرانا, صرف ایک جملے کی تکرار ہو رہی, اطاعت کے لیے محبت چاہیے, لیکن محبت آنے کے بعد محبت کا بچانا بھی ضروری. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی محبت آ گئی تو آ گئی, اب تو یہ رہے گی. تاریخ میں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ محبت آئی اور پھر یہی آدمی دشمن اہل بیت بنا. دشمن اہل بیت کے لفظ سے زیادہ سخت ہے, یہی قاتل بنا اہل بیت کا, یہی ظالم بنا اہل بیت کا پر ظلم کرنے والا. محبت آنے کے بعد بچانا ضروری. جو قرآن نے نماز کے لیے پیغام دیا, نماز پڑھنا بھی ضروری ہے, نماز کی حفاظت بھی ضروری ہے, لیکن آج کا موضوع نماز نہیں. اب یہ محبت بچانا ضروری, تو کیا چیزوں سے محبت کو نقصان پہنچ سکتا؟ دو چیزیں بہت اہم ہیں. کل آپ نے سن لی مال حرام, کربلا والوں کی سب سے بڑی یعنی یزیدی لشکر کی خاصیت آقا نے بتائی, وہ حرام کھاتے ہیں, اور حرام کس کس طریقے سے ہمارے یہاں آ سکتا ہے اس کی کچھ مثالیں تھیں. دوسری چیز جو محبت کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے حیا, یعنی بے حیائی, بے شرمی اور بے غیرتی. یہ بھی آقا حسین کے کچھ جملے کہ کیا تم میں اتنی شرم اور غیرت و حیا بھی نہیں ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ لشکر عزیز سے. کہ جہاں پر بھی بے شرمی اور بے غیرتی اور بے حیائی آئے گی, وہ چاہے آدمی کے نہ چاہے, خود بخود محبت کم ہونے لگے. اور اگر اس نے پھر بھی کنٹرول نہیں کیا اپنے آپ پر اور یہ سلسلہ جاری رکھا, تو اس طرح محبت ختم ہو جاتی ہے کہ پچھلے سال میری تین مجالس کا موضوع یہ حدیث, لا دین لمن لا حیا الہ, جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں رہتا, دین بھی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اور دو تاریخی واقعات, ایک حدیثوں سے آیا اور ایک ہمارے اور آپ کے سامنے کی بات ہے. حدیثوں کا واقعہ, وہ جو چار دن پہلے میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ قرآن کریم نے ایک بہت ہی مقدس انسان کو کتا, لفظ کتا کا, مثلہ کا مثل الکلب, سورہ اعراف کی آیت, اس کی مثال کتے جیسی, جو پیغمبر اسلام نے عمر ابن عبدود کے لیے لفظ استعمال کیا, ہے کوئی جو اس کتے کو میرے خیمے سے دور کرے. لیکن جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اس کے حالات بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے, اور میں نے مجلسوں میں بہت پڑھا, وہ اتنا مقدس تھا کہ مستجاب الدعوات. یہ ایک ہمارے یہاں علم عرفان میں ایک اسٹیٹس, انسان اتنا نیک ہو اور اتنا پاکیزہ ہو کہ جس کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لے, مستجاب الدعوات, جس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی. ہر دور میں ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. میری معلومات کے مطابق، یہ جملہ بھی میں ہمیشہ یہاں پر ٹانک دیتا ہوں، آخری مستجاب الدعوات جو کنفرم طریقے سے پتا چلے تھے وہ حیدرآباد دکن میں تھے. نام نہیں معلوم مجھے وہ کون تھے. میں نے اپنے بزرگوں کے شہر لکھنؤ کے بعض بڑے بڑے علماء جو مرجعیت کے لیول پہ تھے ان کے خطوط میں یہ پڑھا کہ آج حیدرآباد دکن سے مستجاب الدعوات کا فلاں خط آیا تھا. تو بارہ آخری وہ تھے، وہ کون تھے مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آ گئے ہوں ٹورنٹو ہجرت کر کے اور بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن مستجاب الدعوات ایک بہت بڑی منزل کہ جہاں اللہ ہر دعا فوراً قبول کر لیتا ہے. اب یہ آدمی جو تھا مستجاب الدعوات تھا، دشمنوں نے اس کو رشوت دی اور کہا کہ موسیٰ کا لشکر تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے علاقے میں بھی آ جائے گا، کیسے شکست دے. اس نے کہا کہ ایک گر کی بات بتاتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، واقعہ چھوڑتا ہوں. اس نے دعا مانگنے کی کوشش کی، وہ دعا اس کی ناکام ہو گئی. کہا کہ دعا چلے، دعا کیوں؟ کہ موسیٰ کو شکست ہو جائے. کہا وہ تو میری دعا سے نہیں ہو سکا. اب میں گر کی بات بتاتا ہوں، بہت اہم اصول، اور وہ یہ کہ موسیٰ کے لشکر میں بے حیائی پھیلا دو. مستجاب الدعوات ایسے نہیں پہنچ جاتا اتنے بڑے رتبے پر، کیونکہ مستجاب الدعوات اگر کسی چھوٹے موٹے آدمی کو دے دیا جائے یہ رتبہ، تو وہ تو دعائیں کم کرے گا، نظام کائنات کو کھیل زیادہ بنا لے گا. بھائی یہ رات کا وقت ہے، دل چاہا اس کا کہ بھائی نہیں مزہ نہیں آ رہا، دن نکل آئے سورج آ جاؤ، چاند چلے جاؤ، بارشیں ہو جائیں، زلزلے آ جائیں، آندھی آ جائیں، کھیل بنا لے گا. معجزات کو بھی بعض لوگوں نے کھیل بنا دیا. سورج سورج ہے، فٹ بال نہیں ہے کہ نکالا اور پھینکا اور گول میں ڈالا اور گول سے نکالا. لیکن عام آدمی کو اگر یہ ملے گا رتبہ تو وہ تو یہی کرے گا. گوال مہندی کی پارکنگ میں جگہ نہیں ہے، اس کو باہر کھڑا ہوا ایک مرتبہ دعا مانگے گا یہ پارکنگ ڈبل ہو جائے. ڈبل ہو گئی مثلاً، یہ جو زمین پھیلتی ہے تیلرز اور سکڑتی. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ صبر اور معرفت والا آدمی ہوتا ہے جسے یہ رتبہ دیا جاتا کا میں بتا رہا ہوں. اور وہ یہ کہ بے حیائی پھیلا دو، اور واقعا ایسا ہو. اب بے حیائی کیسے پھیلائی جاتی ہے؟ جیسے دجال پھیلائے گا. خواتین کہیں گی کہ مولانا کی ہر تقریر میں گھوم کے ہمارا حجاب آ جاتا ہے. نہیں، مردوں پر بھی حجاب واجب. ان کا حجاب، نہ خواتین کے حجاب کی میں تفصیل میں گیا، نہ مردوں کے حجاب کی تفصیل میں جا رہا ہوں، لیکن اب موسیٰ کو رپورٹ مل رہی ہے اپنے شہر میں، آپ کے لشکر نے آج شکست کھائی، اور آپ کے لشکر نے آج شکست کھائی، اور یہاں شکست ہو وہاں شکست ہو وہاں شکست، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی کل تک تو یہ لشکر جیتتا چلا آ رہا تھا، اور معلوم ہوا اب ہارتا چلا جا رہا. حضرت ہارون کا انتقال ہو چکا ہے، موسیٰ کے وصی تھے لیکن موسیٰ کی زندگی میں انتقال کر گئے، ان کی اولاد میں جو سب سے مقدس آدمی تھا اس کو بھیجا جاؤ تحقیق کر گیا. وہ جب آیا موسیٰ کے اس لشکر میں تو دیکھا کہ موسیٰ کے لشکر میں جو مارکیٹ اور بازار ہیں، لشکر جب بڑا لشکر کہیں قیام کرتا ہے تو وہاں پہ بازار بھی کھلتے ہیں، کچھ بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں اسکرٹ پہنے ہوئے، جو دجال کے فوج کی خاصیت ہے. گھبرا کے پوچھا یہ موسیٰ کے لشکر میں کون سی عورتیں؟ کہا کہ نہیں یہ ہیں تو موسیٰ والی نہیں ہیں، باہر کے علاقے میں رہتی ہے، لیکن اب جب دکانیں کھلی تو عورت کی تو فطرت میں شاپنگ ہوتی ہے، چنانچہ وہ یہ خریداری کرنے خالی آئیں، نہ یہاں رہتی ہیں نہ یہاں قیام کرتی ہیں، نہ کسی قسم کا ہم سے ان کا انٹریکشن ہے. وہ آتی ہیں دکان میں شاپنگ کی اور چلی گئی. اور شاپنگ بھی کہاں کی جاتی ہے؟ وہ دیکھا چیزیں، اس میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے ونڈو شاپنگ کے اندر، یہ چیز اٹھائی وہ چیز اٹھائی، وہ دیکھا وہ نہیں دیکھا. تو خیر یہ مزہ ختم کر دی آج کی دنیا نے آن لائن شاپنگ کر کے. ابھی ایک الگ موضوع بن جائے گا، میں واپس آتا ہوں. بھائی یہ جو سننا تھا ننگی تلوار نکالی، ایک مرتبہ سزا دینا شروع کی، کہا جب یہ بے پردہ عورتیں آئی ہیں یہاں پہ خربوزے کو دیکھ کر، خربوزہ شاید رنگ پکڑتا ہے، محاورہ تو مشہور، یقیناً اس کے افیکٹ ہماری عورتوں پہ بھی آئے ہوں گے. لوگوں نے کہا ہاں آئے تو ہیں، ایسی تو وہ نہیں بنی ہے، لیکن اب اتنا حجاب ان کا نہیں رہا، اور مردوں سے ملنے میں اب اتنی جھجک ان کو نہ رہی. کہا بھائی یہی تو وہ گر کی بات ہے، جب معصوم کے لشکر میں اس طرح سے بے حیائی آتی ہے، بے حیائی بھی رزق حرام کی طرح محبت کم کر کے بڑھنے والی چیز. چنانچہ وہ سزا دی، جس کے بعد پھر موسیٰ کے لشکر نے دوبارہ कामयाबी हासिल करना शुरू की, दुर्गा प्रसाद धर। अब ये तफसीर मिनहजुस्साजिकीन की रिवायत मैंने पढ़ी, अब आइए एक ऐसा तारीखी वाकया जो आपके लिए तारीख है, मेरे तो जमाने का है। इस मजमे में शायद दो चार ही होंगे जो उम्र में मेरे जैसे, सब मुझसे छोटे, इसलिए आपके लिए वो तारीख होगा बहुत ही नियर हिस्ट्री, लेकिन होगी हिस्ट्री, मेरे लिए तो आंखों देखी बात। दुर्गा प्रसाद धर, डी के धर, वो कश्मीरी पंडित जिसे इंदिरा गांधी ने इस मकसद के लिए कमीशन बना के उसका सरबरा बनाया कि ये तहकीक करो कि दुनिया में कभी ऐसा भी हुआ कि किसी इलाके में इस्लाम आने के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ आ गया, इस्लाम गया, फिर वहां कुछ टॉर्चर हुए, वहां पे कुछ मजालिम हुए, मुसलमान कम हो गए, तादाद कम रह गई, घरों में महदूद हो गए जैसे कम्युनिज्म में था, लेकिन रहा इस्लाम। ऐसा कोई इलाका है कि जब बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया? अब तहकीक की तो वही नाम आया जो आपके जहन में भी आया होगा, स्पेन का। ये दुनिया का वाहिद इलाका जहां आया इस्लाम तो इतने जोर शोर से आया कि पूरे इलाके के हुक्मरान बन गए, पूरा स्पेन, पूरा पुर्तगाल मुसलमान, इतनी शानदार हुकूमत, यहां तक कि फ्रांस तक में एंटर हो गए। लेकिन खत्म हुआ तो ऐसा खत्म हुआ कि वो जो एक स्लैंग किस्म का मुहावरा है कि दवा के लिए भी अगर मुसलमान ढूंढो तो मिलने वाला नहीं, बिल्कुल सिफर। तो कहा ये तहकीक क्यों कराई गई? कहा देखो कोई ऐसा मुल्क है? हाँ है एक मुल्क। अब देखो कि आखिर वहां पे ये सब क्यों हुआ, ये कैसे हुआ कि इस्लाम आके इतना मिट गया। आप लोगों में माकूल तादाद इंडिया की, आपको मालूम होगा हिंदू मजहब का एक नाम है अकूलुल मजाहिब, या अरबी में हिंदू मजहब का एक नाम अकूलुल मजाहिब, अकूल बनाए अकल से, अकल माने खाना। कहा ये वो मजहब है जो हर मजहब को खा लेता, जितने भी मजाहिब इंडिया में आए सबको खा लिया। अब ये तो एक अलग मौजूद आ रहा है, लेकिन मैं आता हूं असल बात। लेकिन इस्लाम वहां भी रह गया और इतना ताकतवर रहा, तो आखिर स्पेन में क्या ऐसा जादू चलाया गया कि इस अंदाज से इस्लाम खत्म हुआ? भाई तलवार, कत्लो गारत गरी, बस्तियां उजाड़ देना, आग लगा देना, ये तो हर दौर में रहा। हम लोगों से पूछे, हम पाकिस्तान के रहने वाले, क्या क्या मजालिम हमने पाकिस्तान में बर्दाश्त न किए, बिल्कुल करीबी जमाने में, पुरानी बात भी नहीं। लेकिन नशीयत कमजोर पड़ी, नशीयत खत्म हुई, बल्कि अब तो और ज्यादा ताकतवर हो गई। शहदा के खून की एक बरकत होती है, और दुनिया भर में जहां जाइए हो, इधर कम्युनिज्म खत्म किया गोरबाचोव ने, और अगले दिन ऐसा इस्लाम निकल के उन शहर इलाकों में आ गए जो पहले मुसलमान थे फिर कम्युनिस्ट बन गए, वो लोग बनाए गए, एकदम से निकल के आ गया। पता चला घरों के अंदर बाकी रखा गया, खवातीन का बहुत अहम रोल था। लेकिन ये स्पेन में क्या हुआ? तो खुलासा ये निकला पूरी रिपोर्ट का, डी के प्रसाद, शायद इंटरनेट पे अभी भी कहीं पर हो, उस जमाने के इंटरनेट पे ये रिपोर्ट आई थी जब इंटरनेट बना भी नहीं था, ये उससे पहले की रिपोर्ट। शुरू जमाने में जब इंटरनेट आया तो इतना ज्यादा इसमें डिस इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब तो आजकल इसकी किसी रिपोर्ट पर भरोसा ना कीजिएगा, लेकिन बहुत पुरानी बात है 1970 की। इंडिया के लोग सही डेट बता सकेंगे कि डी के प्रसाद इंदिरा गांधी का एडवाइजर कब बना, 70 या 71, उस वक्त तो इंटरनेट था ही नहीं। रिपोर्ट, और एक ही नतीजा उसने निकाला, उसको पता भी नहीं कि सूरह आराफ की आयत क्या है, बनी इसराइल का वाकया क्या है, मूसा की फौज में क्या हुआ। नतीजा ये निकाल कि जब स्पेन के अंदर बेहिजाबी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, अच्छा बेहिजाबी जो है ना वो ट्विन है, उसके साथ उसका एक और भाई भी है, जहां पे नजर आएंगे दोनों साथ नजर आएंगे, और उसका नाम है गाना बजाना। लेकिन खैर दज्जाल के हवाले से चौथी मजलिस में जरा सा इशारा आया, आज भी इतना इशारा आ रहा है बस, इससे ज्यादा ने कहा कि अगर इस्लाम खत्म करना है तो दुनिया की जो हमारे सामने रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब ये लोग तो बनी इसराइल के वाकयात को तो नहीं मानेंगे ना, ये लोग वो बलम बाऊर के बताए हुए गुर को तो नहीं मानेंगे, मजाहिब को कहां मानते हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसमें स्पेन दो चीजों का प्रमोशन, गाना बजाना और बेहया, ये दोनों साथ साथ, जहां बेहयाई होगी वहां गाना बजाना होगा, जहां गाना बजाना फैलेगा चाहे बेहयाई ना हो। औरतें पूरा नकाब चेहरे पे डाल के गाने सुने, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये बेहयाई आ जाएगी दोनों साथ। अब ये बताना मुश्किल है कि पहले कौन बाद में कौन, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, लेकिन दोनों, अंडा और मुर्गी दोनों, ये दोनों साथ साथ आते हैं। चुनाचे इसके बाद अब एक सिलसिला, जहां जहां इस्लाम दुश्मनी थी वहां यह सिलसिला हुआ। औरतों को बेहया बनाते जाओ, मर्दों की आंखों से तहारत छीन लो। कुरान करीम ने यह बहुत कम जगह पे कहा कि जिना के करीब ना जाओ। ये अल्फाज मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन जो कि मौला के खुतबे में आशूर के दिन ये जुमला, हरामकारी के करीब, हरामकारी न करो, ये कम कहा, हरामकारी के करीब न जाओ, ला तकरबु ज़िना, ये ज्यादा आया। हरामकारी न करो ये भी है, हिंदा से जो रसूलुल्लाह ने बैत की उसमें भी ये लफ्ज आया था, जो कुरान में पूरा बैत नामा, मगर ज्यादा है ला तकरबु, करीब ना जाओ। फर्क क्या, खुद गुनाह के अमल का नाम है ज़िना, और हर वो चीज जो ज़िना की तरफ आदमी को ले जाती है उसका नाम है ज़िना के करीब जाना। आंख, कान, दिल के ख्यालात, इंटरनेट, फेसबुक, उसमें नामहरमों का आपस के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्शन, ये सारी चीजें वो जो ला तकरबू में आती, तो ये सारी चीजें, ये बेहयाई वाली चीजें माशरे में इसलिए आती हैं कि दीन खत्म हो जाए। दीन का मतलब है हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन हुसैन का नाम है, हुसैन दीन का नाम है। वो जो पैगंबर की हदीस है, मौलाए मुत्तकियान की हदीस है, छठे इमाम की हदीस है, तीन मासूमों की हदीस, एक ही लफ्ज है, एक ही जुमला, ला दीन अले मन ला हया अला, दीन नहीं है जिसके पास हया नहीं। हया में बेपर्दगी लाइए, हया में गाना बजाना लाइए, और दीन में लफ्ज हुसैन लाइए। ला दीन, उसके पास दीन नहीं, यानी उसके पास हुसैन नहीं। जहां पे ये चीजें आएंगी तो ये चीजें जब प्रोमोट की जाती तो मोहब्बत कम होती है, मोहब्बत कम होती है तो इताअत कम होती है, और जब मोहब्बत कम होती है और फौरन नहीं रोका गया, ये होता है ना कि मसलन आप में या मुझ में किसी चीज की डिफिशियंसी है, खवातीन में हमारे आयरन की डिफिशियंसी बहुत होती, तो फौरी तौर पर उनको वो विटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं कि इसको रोका जाए, आगे नुकसान बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से अगर इसको नहीं रोका गया तो नतीजा ये निकलता है कि एक वक्त आता है कि पूरा दीन खत्म हो जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। और वो हदीस हमारे सामने आती है कि जब जमाने के इमाम आएंगे तो 66% शियान हैदर कर्रार उनकी मुखालिफत ऐसी करेंगे कि तलवार उनके खिलाफ निकाल लेंगे, अगर इसको वक्त पे नहीं रोका गया। अभी वक्त है, अभी इलाज हो सकता है, और यही सूरह अहज़ाब का पैगाम है जो हर आशूरे को याद दिलाया जाता। आओ आशूरे के मैदान में देखो, वो कितने लोग थे जो पहले हुसैन की मोहब्बत का, अली की मोहब्बत का दावा करते, वो लश्कर यजीद में आ गए, क्यों, वक्त पे नहीं रोका गया। चुनाचे सूरह अहज़ाब की तिलावत पैगाम आपको दे रही है, बाकी बातें कल होंगी, आज तो बहुत लंबी बात होगी, कि हिफाजत करना, रोकना है, वो वक्त ना आने पाए। शबस इब्ने रबी का वाकया तो मैं इसलिए अक्सर पढ़ता हूं कि लोगों को कम मालूम है, अली का ऐसा चाहने वाला, और करबला में उसने मन्नत मानी थी कि अगर हुसैन मेरे हाथ से मारे गए, यानी मेरी फौज के हाथ से, तो मैं शुक्राने में खास मस्जिद कूफे में बनाऊंगा। अब बनाई इसने, अब इसके मस्जिद बनाने से 25 साल पहले मौला की हदीस है कि कूफा हमारा हरम है, आप जियारत में जाते हैं, यह हदीस सुनते हैं, वहां की हर मस्जिद काबिल एहतराम है, लेकिन वो लाल मस्जिद में नमाज ना पढ़ना। कौन सी लाल मस्जिद, उस वक्त कोई लाल वाल मस्जिद नहीं थी, ना लाल थी, ना नीली थी, ना पीली थी, ना काली थी, 25 साल बाद ये लाल मस्जिद बनी। शबस इब्ने रबई जिस इलाके में रहता था उसका नाम था हमरा लाल। तो अब कूफे की तमाम मस्जिदें काबिल एहतराम है, कहा यह हैसियत में नमाज ना पढ़ना, मदीने की हर मस्जिद काबिल एहतराम है, मस्जिद ज़रार में ना जाना। कौन आदमी ने बनाई, जो अली का इतना चाहने वाला और मानने वाला है कि वाकयात पढ़ेंगे उसके अली के जमाने के तो यकीन नहीं आता। फिर कहां चली गई मोहब्बत अहले बैत, या माले हराम का लालच या बेहयाई। अजब आका हुसैन ने देखिए, वाहिद आदमी है جسے آقا حسین نے نام لے کے کہا تھا کہ تم تو میرے ساتھ میرے ساتھ میرے بابا کے پرچم تلے انہی شامیوں سے لڑے تھے. صرف ان کی لڑائی میں علی کا مقابلہ یزید کے باپ سے تھا. تم تو میرے ساتھ, حسین کہہ رہے میرے ساتھ اسی انہی شامیوں سے لڑے تھے. کہا تیرے بابا نے اس وقت جادو کر دیا تھا, مجھے ہپناٹائز کر دیا تھا, اب وہ جادو ٹوٹا. یہ بے حیائی کی منزل, یہ نہ آنے پاس سورہ عذاب. باقی باتیں انشاءاللہ کچھ دو کل دوپہر کی مجلس میں آئیں گی, لیکن وہ اس موضوع سے ہٹ گئے. سورہ عذاب ایک اور اینگل سے اس کا جائزہ, اور باقی جو اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ لاسٹ ٹو مجالس میں آئیں گی. لیکن یہ سورہ عذاب جو پیغام دے رہا, جس کے اندر یہ حیا اور حجاب کا بہت اہم پیغام, وہ آیتیں آپ کل خود جب آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو یقین بھی نہ ہو. لیکن باقر صدر شہید جیسے عظیم مرجع کا ایک جملہ کہ اگر وقت پر لوگوں کی آنکھیں نہ کھلیں, جس میں ہم سب لوگ شامل ہیں, کیونکہ یہ خطبہ انہوں نے عراق کے شیعوں کو اس وقت دیا تھا جب صدام کا جسٹ بگننگ تھا. گربہ کشتن روز اول فارسی کا محاورہ ہے, اور نپ دا ایول ان دا برڈ کچھ ایسا کچھ انگلش میں بھی ہوتا ہے. خرابی فوری طور پہ روک لو تو پھر رک جائے, ذرا سا اگنور کیا یا بہت زیادہ اس کو لائٹ لیا تو آگے اس منزل پہ پہنچے گی کہ شبس ابن ربیع علی کے پرچم تلے معاویہ سے لڑنے والا, اور وہ پھر یزید کا سپاہی بن کر, سپاہی نہیں سالار بن کر. بلکہ ایک جملہ میں کہتا ہوں, واقعہ بہت پڑھ لیا ہے پھر بھی جملہ دوہرا رہا ہوں. علی کا اتنا کلوز تھا کہ علی نے اپنی فوج کا علمبردار اس کو بنایا تھا, اور لشکر یزید میں اتنا بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیشن تھا کہ عمر سعد نے اپنی فوج کا علمدار بنایا تھا. علمدار کا مطلب کیا ہے کہ ایک لشکر میں کم سے کم چار علم ہوتے ہیں, اور پھر ایک بیچ میں مرکزی علم ہوتا, رائٹ لیفٹ, لشکر کے آگے لشکر کے پیچھے, میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر اور حربلہ اور عقب. لیکن ذرا دیکھیے, لیکن شہید صدر کا جملہ یہی صدام کے زمانے میں تھا کہ اگر وقت پہ نہیں روکا اور اس وقت قربانی نہیں دی صدام کے خلاف, یہ بالکل بگننگ, تو پھر وہ منزل آ جاتی ہے جب خرابی اتنا جل پکڑ دیتی ہے. یہ ان کا جملہ میں کوٹ کر کے بات ختم کر رہا, کہ حسین جیسی عظیم شخصیت کو اپنا خون دے کر پھر دین کو بچانا پڑتا. ابتدائی مرحلے میں اگر کنٹرول کیا جائے, ذرا سی قربانی, آپ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لیں بس. مشکل تو ٹائم ہے, کبھی عورتوں سے بحث ہوگی عورتوں کو, کبھی اپنے گھر کے مردوں سے آرگومنٹ کرنا ہوگا, کبھی بچوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. بچے آج کے بچے یہاں کے بچے آرگومنٹ کریں گے, ایک ٹف ٹائم تو ہوگا. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا, جو کربلا میں آیا وہ اس لیے آیا کہ حسین وارننگ دیتے رہے. جہاد کربلا سے پہلے سے حسین کے خطبے چل رہے ہیں, وارننگ دیتے رہے, ابھی بھی آنکھیں نہ کھولی تو تمہارا پورا دین و ایمان ختم ہو جائے گا. تو شہید صدر کے جملے ہی پہ مصائب کو آگے بڑھا رہا. پھر وہ خرابی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ حسین کو اپنا خون دینا پڑتا, اور خالی اپنا خون, وہ تو سب سے پاک و پاکیزہ خون, اپنی اولاد کا بھی خون دینا ہوتا. جب خرابی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو زینب کی چادر بھی دینا پڑتی ہے, اور علی اصغر کی مسکراہٹ بھی قربان کرنا ہوتی. اصغر کربلا کا ایک ایسا شہید ہے جس کے حوالے سے بیان کرنے کی باتیں تو بہت ہیں, لیکن صرف دو جملے مصائب کے ہیں, آپ نے سنے ہیں, آپ کو اچھی طرح معلوم. اصغر کربلا کا واحد شہید ہے. جیسے ابھی میں نے شبس ابن ربیع کا نام لیا, بھائی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کنورٹ ہو گئے, مومن تھے تو منافق بن گئے, منافق تھے تو مومن بن گئے, مگر شبس ابن ربیع کے لیے میں نے کیا جملہ کہا؟ یہ اس لیے ہم کو حیرت میں ڈالتا کہ یہ ایک عام مومن نہیں تھا اور ایک عام منافق نہیں بنا, یہ علمدار تھا لشکر علی کا, یہ علمدار بنا لشکر یزید کا, اس لیے ہم کو تعجب ہوا. کربلا کا ہر شہید اپنی جگہ بے مثل قربانی دے رہا, اصغر کربلا کا واحد شہید ہے جس نے ایک وقت میں اپنی شہادت کے وقت عمر سعد کو بھی پریشان کر دیا اور آقا حسین بھی اصغر کی شہادت کے موقع پہ آپ کو اتنے پریشان نظر آئیں گے دونوں. عمر سعد کی پریشانی بھی آپ کو یاد ہے، اے ہر ملا اختا کلام الحسین ورنہ لشکر میں بغاوت ہو جائے گی، اور حسین کی پریشانی تو آپ کو ایسی یاد ہے کہ خالی آپ اس کو یاد نہیں کرتے، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. جب کل آپ عمل عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقوائک و تسلیما لامرک، تو ہر ایک کو معلوم ہے اور عمل کرانے والا یاد دلاتا کہ یہ جملہ اور یہ عمل اس وقت کا ہے جب حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے. 7 مرتبہ آگے جا رہے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے آ رہے ہیں، تو کیوں پریشان ہے کہ یہ لاشا اس حالت میں ہے، خیمے میں لے جا کے ماں کو دکھاؤں؟ یعنی کوئی ماں اپنے ششماہے کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی. حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جن کو قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان کی ایک عظیم منزل پر حسین فائز. مگر اصغر کی شہادت کربلا میں واحد موقع ہے، واحد اونلی، کہ جہاں حسین پریشان نظر آ رہے ہیں، نہ اس سے پہلے کسی اور شہادت میں پریشان ہوئے نہ اس کے بعد. عجیب شہید ہے کربلا، اور حسین کی مظلومیت کو اصغر کے خون نے اس طریقے سے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ اپنے تو اپنے غیر روئے، ہمارے ساتھ کا لشکر روئے. اور اس وقت تو اس وقت، آج بھی اگر کوئی ہندو اصغر کے مصائب سنتا ہے، وہ فرینچ شاعر اصغر کے مصائب سنتا ہے، تو اصغر کا مرثیہ آج بھی کہہ دیتا. یہی وجہ، شاید یہ بھی ایک وجہ کہ ہمارے بزرگ علماء جو یہ روایت پڑھتے ہیں کہ 28 رجب کا قافلہ مدینہ سے چلنے والا، اور فاطمہ صغریٰ کو اب یہ یقین تو ہو گیا کہ میں کربلا نہیں جا سکتی، بابا کے قافلے میں شامل نہیں ہو سکتی. اب یہ تو یقین ہو گیا، وہ سارے مصائب میں نے پہلی مجلس میں پڑھ دیے تھے. تو بس ایک بار آگے آئیں، رباب کے قریب گئیں اور کہا کہ اماں ذرا اصغر کو ایک لمحے کے لیے میری گود میں دے دیجیے، اب تک تو میں نے اصغر کو دیکھا بھی نہیں. فاطمہ صغریٰ بیمار ہے، اصغر کی ولادت ابھی ہوئی ہے، 2 ویک بھی نہیں گزرے ہوں گے، اور جب اتنا چھوٹا بچہ ہو، نیو بورن بیبی، تو بیمار سے ذرا اسے دور رکھا جاتا ہے. تو صغریٰ کو اطمینان تھا کہ میں بیمار ہوں، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جاؤں گی، پھر اپنے بھائی سے کھیلوں گی. لیکن اب وہ دیکھا کہ میں اب تک بیمار ہوں اور میرا بھائی بابا کے قافلے میں شامل ہو کے جا رہا. بہن ہے آخر، تڑپ کے آگے آئی، اماں اب تک تو میں نے اپنے اصغر کو دیکھا بھی نہیں، اب تو ایک لمحے کے لیے اصغر کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر کو صغریٰ کی گود میں دیا، جیسا کہ 3-4 سال کی بچیوں کا طریقہ بھی ہو جاتا. صغریٰ نے اصغر کے کانوں پہ منہ رکھ کے کہا، اصغر بھیا سب مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی بہن کو چھوڑ دو گے اور بہن کا ساتھ نہیں دو گے؟ من القلب الى القلب، جو امام نے دعا کی خاصیت بتائی ہے اور کلام موثر کی، دل سے نکلا ہوا جملہ اس طرح اصغر کے دل میں جا کے اتر گیا کہ اب اصغر صغریٰ کی گود میں منہ چھپا کے اس طرح سے لیٹا ہوا کہ کنیز آئی، شہزادی زینب، آقا حسین کا پیغام آیا ہے کہ سواریاں آ چکی ہیں، اور بیبیوں سے کہو کہ اب باری باری باہر آئیں تاکہ ہمارا قافلہ چلے. پیغام آگے آقا کا، رباب آگے بڑھی، صغریٰ کے قریب آئی، اصغر بیٹا اب ہم کو چلنا ہے، آ میری گود میں. لیکن اصغر تو اس طرح سے منہ چھپا کے صغریٰ کی گود میں لیٹا کہ ماں کی بات سنی لیکن کوئی توجہ نہ دی. حسین کا پیغام دوبارہ آیا، کنیز آئی، شہزادی، آقا نے کہا ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، بیبیوں سے کہیں کہ ذرا جلدی آ جائیں. تو اب ایک بار کلثوم آگے بڑھی، اصغر کی خالہ ام فروہ آگے بڑھی، فاطمہ کبریٰ آگے بڑھی، हम मेरी गोद में आ जा, लेकिन अजगर मुंह छुपा के सुगरा की गोद छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर तीसरी मर्तबा कनीज आई शहजादी, आका फरमाते हैं कि हमें सूरज डूबने से पहले पहले मदीना छोड़ देना। जैनब को तो मालूम भी है, अली ने सारी चीजें बताई, बहुत आखिर हो रही। तो अब कोई और नहीं, सानिया जहरा जैनब कुबरा असगर के करीब आती हैं। असगर बेटा आ मेरी गोद में, हमको मदीने से रवाना होना। लेकिन अल्लाह आज कौन सा दिन था कि नन्ना असगर बहन की फरियाद सुन के इस तरह से बेचैन हो गया कि जैनब की भी आवाज सुनी, लेकिन एक बार मुंह भी नहीं इस तरफ किया, उसी तरह मुंह छुपाए। यहां तक के चौथी मर्तबा हुसैन का पैगाम नहीं आया, खुद हुसैन आ गए, मैं तो शरफ में दाखिल हुए। कहा जैनब तुझे पता है कि हमें मदीने से चलना है, इतनी देर ये बीवियां क्यों कर रही? जैनब ने कहा भैया क्या करें, असगर नहीं मान रहा, असगर सोगरा की गोद नहीं छोड़ रहा। अब ये हुसैन आगे बढ़, अब हुसैन आगे बढ़ सोगरा के करीब आए, असगर से एक अजीब जुमला कहा। भाई ये जुमला सुनना कि असगर गोया उछल के बहन की गोद से बाप की गोद में आ गया। जैसे वहां आखिर में एक जुमला आता है ना तारीख में, जब हरमुला का तीर लगा तो फयनकलेबु सबीयो इला यदे, बच्चा हुसैन के हाथों में उछल के रह गया। लेकिन आज मदीने की यह कैफियत है, एक जुमला हुसैन ने कहा। हुसैन ने कौन सा जुमला कहा, यह नहीं कहा जो हर एक ने कहा था, यह नहीं कहा कि असगर हमें देर हो रही है आ जाओ। हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा, असगर बेटा मैं तुझे तेरी बहन से अलग ना करता, लेकिन जो जिहाद में करने जा रहा हूं उसमें मुझे तेरी जरूरत है, तेरे बगैर मेरा जिहाद हो ही नहीं सकता, मेरे जिहाद को मुकम्मल तो तू करेगा। भाई ये जो सुनना है, बाबा को करबला में मेरी जरूरत है, ये जो सुनना है, एक बार सुगरा की गोद से उछल के हुसैन की गोद में आ गया और काफिला चला। अब आ जाइए, सारे तारीखों को नजरअंदाज करते हुए आशूरे के दिन आ जाए, सेपहर का वक्त है, सेपहर का वक्त है। अब्बास मारे गए, अकबर मारे गए, कासिम मारे गए, ऑन मारे गए, मोहम्मद मारे गए, औलाद जाफर तैयार मारी गई, औलाद मुस्लिम इब्ने अकील मारी गई, हबीब इब्ने मुजाहिर मारे गए, मुस्लिम इब्ने असजा मारे गए। हुसैन अकेला रह गया, किले पे गया, दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, आवाज बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना। बाकी तो हुसैन की ये सजाए इस्तिगासा कल दोपहर की मजलिस में पड़ी जाएगी। लेकिन जैसे ही कहा है कोई मेरा मददगार, वो खेमा गाह जिसकी आप जियारत करते हैं, वहां से बीबियों के रोने की आवाज आने लगी। हुसैन टीले से उतरे, खेमे में आए, कहा जैनब अभी मैं जिंदा हूं, ये बीबियां अभी से मातम कर रही। कहा भैया ये तेरा मातम नहीं है, इधर तूने हल मिन नासिरिन कहा, उधर असगर ने अपने आप को गहवारे से जमीन करबला पे गिरा दिया। याद दिला रहा होगा बाबा, 28 रजब को मदीने से मुझे ये कह के लाया था करबला में मेरी जरूरत है, तो जब तक असगर जिंदा है हल मिन नासिरिन न कहना, तेरा नासिर तो यहाँ है। और हुसैन ने असगर को गोद में लिया और एक मरतबा लश्कर यजीद की जानिब चले। इतना क्रिया हो गया कि अब मुझसे भी आगे बयान नहीं किया जा रहा, लेकिन चंद जुमले जरूरी हैं। वहां पे ये बहस हो रही, हुसैन गोद में क्या चीज रख के ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुरान ला रहे हैं? और जब हुसैन ने एक बार उस टीले पर पहुंचकर अबा का दामन हटाया, वो टीला जहां पे आज करबला में मकाम अली असगर बना हुआ है, तो देखा कि कुरान नातिख का एक पारा हुसैन की गोद में है, नन्ना असगर। हुसैन एक मर्तबा कहते हैं पानी पिलाओ, और आखिर में कहा असगर बेटा तुम तो हुज्जत खुदा के बेटे भी हो, हुज्जत खुदा के पोते भी हो, अपनी हुज्जत तमाम करो। अब जो शहजादे ने सूखी जबान निकाल कर सूखे होठों पे फेरना शुरू की, तो अब्बास के जिहाद ने वो असर न किया था, अकबर के जिहाद ने वो असर ना किया था, जो असगर की इस नन्ही सी जबान की हरकत ने असर किया। 30,000 का लश्कर यजीद मुंह फेर के रोने लगा। बस एक मर्तबा عمر سعد گھبرایا و حرملہ کے پاس آیا، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے ورنہ یہی میرے لشکر میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ نے دیکھا، حسین کو دیکھا، اصغر کو دیکھا اور ایک بار اپنے تیروں کو دیکھا، ایک بھال کا تیر بھی اس کے پاس تھا جو عرب میں آدمی کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، اور تین بھال کا تیر بھی تھا جو گھوڑے کی گردن یا درخت میں سوراخ کے لیے استعمال ہوتا۔ تین بھال کا تیر نکالا، کہا اصغر کا ششماہے کا ننا سا نازک گلا، کہا وہ گھوڑے کی گردن، کہا وہ دیوار اور درخت میں سوراخ کرنے والا تیر۔ کمان میں تیر لگایا اور ابھی تیر چلانا چاہتا، حرملہ کے ہاتھ کانپے، کمان و تیر زمین پہ گر گئے۔ ایک بار دوبارہ تیر و کمان اٹھائے، پھر تیر و کمان گر گئے۔ جب تیسری بار بھی اس سے تیر نہ چلایا گیا تو اس کا دوست سنان آیا، اے حرملہ اگر کوئی مجھ سے آ کے پوچھے عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لوں گا۔ ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا، کہا بچے کی بات نہیں ہے، جب میں کمان کھینچ کے تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں، بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے، ارے ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کے ششماہے کے گلے میں تیر کیسے ماروں۔ سنان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، ادھر تیر چلا، اصغر کے گلے میں تیر لگا، ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ششماہے کا گلا چھت کے رہ گیا۔ حسین نے تیر نکالنا چاہا، یہاں تک حسین یا ایتھا نفس المطمئنہ اطمینان کی منزل پر ہیں۔ تیر چلانے والوں کو پتا ہے ٹارگٹ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی تیر کا پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر حسین کے ہاتھوں میں ذرا بھی لرزہ ہوتا، اگر حسین کے ہاتھ ذرا بھی ہل رہے ہوتے تو یہ تیر بالکل اپنے ہدف پہ نہ پہنچتا، لیکن اللہ نے میرے امام کا اطمینان اس طرح سے اصغر کو گود میں لیا، تیر لگا، تیر کھینچنا چاہتے ہیں، ششماہا تکلیف سے تڑپ گیا۔ حسین نے کہا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی، لیکن تو حیدر کرار کا پوتا ہے اور عباس جری کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں صبر کرنا۔ اب جو تیر کھینچا بچے نے ذرا بھی حرکت نہ کی، مگر تیر کیا نکلا، اصغر کا دم بھی نکل گیا، ایک بار خون کا فوارہ بلند ہوا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں میں یہ خون لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان کانپ اٹھا، آقا یہ خون ادھر نہ آئے، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا اٹھی، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ آقا نے اپنے چلو میں خون لیا، اپنے چہرے پہ یہ خون ملا، نانا رسول خدا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا۔ ہر شہید کا لاشا خیمے میں لے گئے، اصغر کا لاشا ہاتھوں میں ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے خیمے میں لے جاؤں، ماں کیسے یہ منظر دیکھے گی، سات مرتبہ میرا مولا زمین کربلا پہ انا للہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، اور پھر آخر میں در خیمہ پر پہنچے، رباب در خیمہ پر کھڑی ہیں، ذرا اس ماں سے پوچھئے جس کا ششماہا پانی پینے کے لیے گیا، تین بھال کا تیر گلے میں کھا کے آیا، لیکن اللہ نے رباب کا صبر ایک بار اصغر کو دیکھا، صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا امسلو کا یونہر، عرب میں تو چھ مہینے کا جانور بھی ذبح نہیں ہوتا، ہائے میرا اصغر تین بھال کے تیر سے کس طرح مارا۔